بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول الفقه كدرس الأصول من علم الأصول لفضيلة الشيخ العلامة الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه. يس عظيم رسالة كي شرح كدرس جاريه، وبشل الدرس مهم تعارض كي متعلق بات كر رهي تي تكراو contradiction اور تعارض كي پهل قسم پر هم بات كر چکے ہیں. تعارض پہلی قسم کون سی تھی؟ کہ تعارض دو دلیلوں کے درمیان میں ہو اور دونوں عام ہو، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے ہیں. دوسری قسم تعارض کی شیخ صاحب فرماتے ہیں، ان یکون التعارض بین خاصین فله اربع حالات ایضا، کہ ٹکراؤ اور تعارض دو خاص دلیلوں کے درمیان میں ہو اور اس کی بھی چار صورتیں ہیں. نمبر ایک، ان یمکن الجمع بینهما فیجب الجمع، کہ دونوں کو آپس میں جمع کیا جائے، اگر جمع کرنا ممکن ہو تب واجب ہے کہ جمع کیا جائے. یہ میں بیان کر چکا ہوں کہ واجب کیوں ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دونوں رسوس ہیں، اور دونوں پر عمل کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، دونوں پر عمل کرنا فرض ہے ہمارے لیے. اگر جمع ہو سکتی ہیں دونوں تو پھر دونوں پر عمل کرنا چاہیے، فرض ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اگر دونوں پہ عمل نہیں کیا جاتا، ایک کو ناسخ منسوخ بنا دیا جاتا ہے یا کسی مرجح کی وجہ سے ایک کو راجح دوسرے کو مرجوح بنا دیا جاتا ہے، تو ایک پہ عمل ہوتا ہے دوسرے پہ نہیں ہوتا. لیکن جب ہم جمع کر سکتے ہیں اور جمع واضح ہے، جیسے میں مثالیں بیان کروں گا ابھی، جب جمع واضح ہے تب تو جمع کرنا دونوں کو فرض ہے، یعنی دونوں پہ عمل کرنا فرض ہے. اب اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں، مثال ہو حدیث جابر رضی اللہ عنہ في صفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه كي مشهور حديث نبي كريم صلى الله عليه وسلم كي صفة الحج، كي آپ صلى الله عليه وسلم نے حج کس طریقے سے ادا کیا، اس صحیح مسلم کی مشہور روایت ہے، حدیث نمبر 1218. یعنی جس طالب علم نے حج کے احکام کو سمجھنا ہے اور صفت الحج کو سمجھنا ہے تو میرے خیال ایک حدیث کافی ہے اس کے لیے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، صلی الظہر یوم النحر بمکہ. اب اس لمبی حدیث ہے سیدنا جابر کی، جس میں انہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا طریقہ بیان کیا، اور اس میں سے یہ بھی بیان کیا اسی روایت میں کہ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پہنچے تو یوم النحر جو ہے، یوم النحر 10 تاریخ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز مکہ میں پڑھی 10 تاریخ کو. اچھا، حدیث ابن عمر رضی اللہ عنہما، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں آیا ہے، یہ بھی سے مسلم کی روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلیھا بمنا، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں ظہر کی نماز پڑھی. اب ظہر کی نماز 10 تاریخ کو، کتنی نمازیں ہیں؟ ایک ہی ہے، یا تو مکہ میں پڑھی جا سکتی ہے یا مینا میں پڑھی جا سکتی ہے. دونوں احادیث صحیح ہیں، صحیح مسلم کی روایات ہیں. ایک صحابی فرما رہے ہیں کہ مکہ میں پڑھی ہے، دوسرے صحابی فرما رہے ہیں کہ مینا میں پڑھی ہے. اب ظاہر ٹکراؤ ہے کہ نہیں، کنٹراڈکشن ہے. اگر ایک کو ہم لیتے ہیں دوسرے کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی دونوں میں سے صحابی کا کس صحابی کا قول لیا جائے، کیا جمع ممکن ہے کہ نہیں؟ اگر جمع ممکن نہیں ہے تو پھر ناسخ منسوخ طرف دیا جاتا ہے، وہ نسخ کی بات نہیں کر سکتے کیونکہ ایک ہی وقت کی بات ہے. ناسخ منسوخ کے لیے تو تاریخ کی ضرورت ہوگی، پہلے کون ہے بعد میں کون ہے، تو نسخ بھی نہیں ہو سکتا، راجح مرجوح ہو سکتا ہے. بعض علماء نے کہا ہے کہ سیدنا جابر کی روایت جو ہے نا وہ زیادہ راجح ہے، لیکن اس میں کوئی مرجح بھی نہیں ہے. آئیے دیکھیں شیخ صاحب کیا فرماتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، فیجمع بینہما، دونوں میں جمع ممکن ہے، وہ کیسے؟ بے انہ صلیھا بمکہ، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی ظہر کی نماز پڑھ لی تھی. غلام مخرج الى منا, اور جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منا پہنچے, ابھی ظہر کا وقت باقی تھا, اعادها بمن فيها من اصحابه, تو پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں دوبارہ نماز کو, ظہر کی نماز کو دوبارہ دہرایا صحابہ کرام کے لیے جو وہاں پر انتظار کر رہے تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دو مرتبہ پڑھی, پہلی مرتبہ مکہ میں پڑھی, دوسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نفل تھی اور صحابہ کرام کے لیے فرض تھی, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز دو مرتبہ پڑھی. جیسا فرماتے ہیں, اب ایک مثال ہے کہ جمع ممکن جمع ہو گیا الحمدللہ, جب جمع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں روایت صحیح, تعارف ختم ہو گیا. نمبر دو, فإن لم يمكن الجمع, اگر جمع نہ ہو سکے, فالثانی ناسخ علم التاریخ, تو دوسری روایت جو ہے وہ ناسخ ہے اگر تاریخ معلوم ہو, شرط یہ ہے. اس کی مثال دیکھیں, مثال ہوں قوله تعالی, اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملکت یمینک مما افاء اللہ علیک وبنات عمک وبنات عماتک الى آخر الآیہ, سورۃ الاحزاب آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کے لیے آپ کی بیویاں جن کو آپ نے ان کے مہر دے دیے ہیں حلال کر دی ہیں, اور آپ کی لونڈیاں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفار سے بطور مال غنیمت دلوائی ہیں, اور آپ کی چچا کی بیٹیاں اور آپ کی پھپھیوں کی بیٹیاں جو ہیں آخر تک, یہ سب حلال ہیں, یعنی آپ شادی کر سکتے ہیں, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ہے شادی کرنے کی. اب دوسری آیت میں آیا ہے, وقوله تعالى لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن, سورة الاحزاب آیت نمبر 52. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے سوا اور عورتیں آپ کو جائز نہیں, اور نہ یہ کہ ان بیویوں کو چھوڑ کر اور بیویاں سے شادی کرو, خواہ ان کا حسن آپ کو کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگتا ہو. یعنی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شادی کرنے سے منع کر دیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شادی نہیں کر سکتے. قرآن مجید کی آیات ہیں, دونوں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, ایک آیت میں اجازت ہے, ایک آیت کے بعد تیسری آیت میں منع کیا گیا ہے. اور یہ سورۃ احزاب کی دو آیتوں جو ہیں, یہ ان آیات میں سے ہے جن میں سے بعض کفار نے اور مستشرقین نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید کو ناکام کوشش کی ہے کہ یہ ثابت کرے کہ اس میں کنٹرڈکشن ہے اور تعارض ہے. وہ کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے, ایک آیت آ رہی ہے سورۃ احزاب آیت نمبر 50, اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, شادی کی اجازت ہے, اور پھر آیت نمبر 50 ہے یہ, آیت نمبر 52 میں ایک آیت کے بعد آپ سب منع کیا جا رہا ہے آپ شادی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ تو احکم الحاکمین ہے, تو احکم الحاکمین کی حکمت کیسی ہے کہ میں بھی آپ کو ایک چیز کہوں پھر 10 منٹ کے بعد کہوں نہیں حرام ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ کس نے کہا 10 منٹ کے بعد, قرآن مجید کیا بیک وقت نازل ہوا؟ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا ہے, اور اللہ تعالی وحی کے ذریعے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ کون سی آیت کہاں پہ رکھنی ہے, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو حکم دیا جب انہوں نے قرآن مجید کو لکھا اور حفظ کیا, یاد کیا اپنے سینوں میں اور کتابوں میں کہ کون سی آیت کہاں پہ لکھنی ہے. آیت جیسے اتری تھی ویسے نہیں لکھی گئی, ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی سے ہوئی ہے. اس لیے دیکھیں, جب ترتیب نہیں ہوئی تھی تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک وقت میں صلاۃ اللیل میں سورۃ بقرہ کا آغاز کیا, پھر سورۃ نساء پڑھی, پھر سورۃ آل عمران پڑھی. ہمارے قرآن مجید جو ترتیب ہے, ترتیب کیسی ہے, پہلے سورۃ بقرہ ہے, پھر آل عمران ہے, پھر سورۃ النساء ہے. تو جب ترتیب نہیں تھی تب تو سورتوں جو ہیں آپس میں آگے پیچھے کر سکتے تھے. اب اگر کسی نے پڑھنا ہے قرآن مجید تو وہ اس ترتیب سے پڑھے گا جس پر اجماع ہے صحابہ کرام کا. تب اجماع نہ تھا کیونکہ ترتیب اس وقت موجود نہ تھی, اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس آیت کو آیت نمبر 50 کر دیں, یعنی سورۃ احزاب میں, یہ بھی آیت سورۃ احزاب میں ہی لکھیں, اور اس کے ایک آیت کے بعد, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. جن کے دل اللہ تعالیٰ نے کھول دیا سمجھنے کے لیے, انہوں نے یہ کہا امنا و صدقنا, اور جن کے دل تنگ ہیں وہ کہتے ہیں تو کانٹراڈکشن ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ کون سی حکمت ہے کہ ایک آیت کے بعد آپ سب کو منع فرما دیا گیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ الحمدللہ. اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے اب، آیت میں کانٹراڈکشن ہے نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پہلی آیت جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، یعنی پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ شادیاں کریں، پھر اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. جو پہلے حکم تھا اجازت کا، اب وہ منسوخ ہو کر دوسرا حکم ثابت ہو. نسخ کسے کہتے ہیں؟ یاد ہے،
ایک چیز دوسری چیز کی جگہ لے.
نسخ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، نسخ میں دو چیزیں ہوتی ہیں، الازالہ والتغیر، اس کو یاد رکھیں، اریز اینڈ چینج. صرف اریز نہیں ہے، آپ پہلے چیز کو زائل کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، پھر اس کی جگہ دوسری چیز جو اس سے مختلف ہے پھر وہ آپ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام سارے بہتر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اب اس آیت کو میں حکم کیا تھا؟ جواز کا، جائز ہے، اس کو اریز کر دیا، ازالہ ہو گیا، مٹ گیا. دوسرا حکم کون سا ہے؟ تحریم کا. اب اس میں دو مفہوم پائے جاتے ہیں، نسخ میں ہمیشہ دو مفہوم ہوتے ہیں، اریز اینڈ چینج. صرف ایک نہیں ہوتا، ازالہ و تغیر، الازالہ و تغیر. وہ شیخ صاحب فرماتے ہیں فالثانیہ ناسخۃ للاولی علی احد الاقوال، یہ بھی علماء کے اقوال میں سے ہے کہ جو دوسری آیت ہے وہ ناسخ ہی پہلی آیت کی. اور اس کے جب مستشرقین اور کفار بہت سارے ان آیتوں کے متعلق پروپیگنڈے پھیلائے تو علماء نے ان کا جواب بھی بڑی بہترین طریقے سے دیا، ان میں سے ایک یہ جواب ہے جو شیخ صاحب فرما رہے ہیں اس طریقے سے. نمبر تین، فلم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح، اگر نسخ بھی نہ ہو سکے، یعنی طریقہ ہمیں علم نہیں ہے، اچھا پہلی آیت میں تاریخ کا کہاں سے پتہ چلا؟ ابھی جو ابھی بات کر رہے تھے ہم، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 52 میں کوئی تاریخ ہے؟ تو پھر کیسے ہم نے کہی پہلی یہ ہے وہ بعد میں یہ آیت ہے؟ ذرا غور کر آیت میں، لا يحل لك النساء من بعد، اب اس کے بعد، کس کے بعد؟ پہلے حکم کے بعد، تو ترتیب ہے کہ نہیں؟ اب تو پتہ چل گیا کہ پہلی وہ تھی، وہ حکم، اب دوسری یہ حکم ہے، تو اس لیے دوسری جو ہے پہلی کے ناسخ ہے. کیونکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے پہلے اجازت نہیں تھی، بعد میں اجازت ملی ہے، الٹا کہا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن جب من بعد کی بات آ گئی ہے اب بات ختم ہو گئی. نمبر تین، فإن لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح، اگر نسخ بھی ناممکن ہو، پھر تیسرا سٹیپ جو ہے وہ دیکھیں گے کوئی مرجح ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اسے راجح کر دے، کوئی ایسا معنی پایا جائے اس روایت کے اندر، دونوں میں سے ایک کے اندر، جس معنی سے وہ بلند ہو جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اسے راجح کہتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال، اس کی مثال دیکھیں، حدیث میمونۃ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو حلال، صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 1411 کہ سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا، شادی کی ہے، وہ ہوا حلال، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے، احرام کی حالت میں نہ تھے. یہ روایت صحیح مسلم کی روایت ہے. لیکن دوسری روایت میں آئے حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجها وهو محرم، کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ میمونہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ سے شادی کی احرام کی حالت میں، اور یہ متفق علیہ حدیث ہے. سوری، یہ جو روایت ہے ہم متفق علیہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے. اب دونوں میں تعارض ظاہر ہے کہ نہیں؟ تعارض تو ہے اس میں، سیدھی سی بات ہے. کیسے؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ شادی کی نا سیدہ میمونہ سے، یہ دو مرتبہ شادی کی، ایک مرتبہ شادی ہوئی. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی، حلال تھی یا احرام والی حالت تھی؟ اب حالت دونوں میں سے ایک ہو سکتی، کیونکہ دونوں اپوزٹ ہیں، کہ دونوں کو جمع کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. اچھا ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے؟ نہیں، وقت ایک ہی ہے، شادی بھی ایک ہے. مرجح کوئی ہے اس میں؟ کیا مرجح ہے؟ سید میمونہ فرماتی ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے جب شادی کی وہ حلال تھے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کی سید میمونہ سے تو وہ محرم تھے, احرام کی حالت میں تھے. راجح کون سا ہے؟ بارک اللہ فیک. سید میمونہ رضی اللہ عنہ کی روایت راجح کیوں ہے؟ کیونکہ وہ خود اس کا اپنا قصہ بیان ہو رہا ہے, اور انسان اپنے بارے میں زیادہ جانتے ہیں, دوسرا اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے, وہ اپنے بارے زیادہ جانتی ہے. اس علماء فرماتے ہیں یہ راجح ہے. اور احرام کی حالت میں, کیونکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا کہ احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا, کیونکہ بعض لوگوں نے کہا یہ خاص تھا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ احرام کی حالت میں نکاح کر سکتے, جیسے کہ چار سے زیادہ شادیاں کر سکتے ہیں تو احرام کی حالت میں شادی بھی کر سکتے ہیں. لیکن یہ روایت سے عبداللہ بن عباس کی جو روایت ہے یہ مرجوح روایت ہے. مرجوح روایت پہ عمل کیا جاتا ہے؟ نہیں کیا جاتا مرجوح روایت پہ. اگر کوئی شخص آ کے یہ کہے کہ احرام کی حالت میں نکاح کرنا جائز ہے, میں نے نکاح احرام کی حالت میں کیا, اور دلیل صحیح مسلم کی روایت, آپ کہتے ہیں صحیح مسلم کہتے ہیں نا, تو عبداللہ بن عباس صحیح مسلم کی روایت ہے, یہ کیا کہیں گے؟ یہ روایت مرجوح ہے, اور مرجوح ضعیف ہوتی ہے, سند کے اعتبار سے نہیں متن کے اعتبار سے. تو پھر صحیح کیوں کہتے ہیں ہم؟ صحیح مسلم تو کہتے ہیں کہ نہیں؟ سند کے اعتبار سے روایت صحیح ہے. اگر دوسری روایت نہ ہوتی تو یہ صحیح تھی کہ نہیں؟ تعارض ہوتا ہے, راجح مرجوح ہوتا ہے جب دوسری روایت اس کے مخالف ہو. اگر دوسری مخالف روایت نہ ہوتی سند کے اعتبار سے روایت صحیح, تو اس پہ عمل بھی کیا جاتا. وہی تو ہے مرجوح شاد ہوتی ہے نا, اس روایت کو شاد کہا جاتا ہے جس کی سند صحیح ہو, اور کسی وجہ سے یعنی دوسری روایت کی وجہ سے جو زیادہ ثقات کی مخالفت کرتا ہے, خود ثقہ ہے لیکن مخالفت اس سے زیادہ ثقہ سے کی ہے, تو اس لیے وہ روایت جو ہے وہ شاد ہو جاتی ہے. وہ یہاں پہ راجح مرجوح کی بات ہے. تو راجح روایت کون سی ہے؟ سید محمود رضی اللہ عنہ کی روایت. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالراجح الاول, یہ راجح لأن میمونة رضی اللہ عنہ صاحبۃ القصہ, قصہ انہی کے متعلق ہے, فہی ادرا بہا, وہ زیادہ بہتر جانتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیا تھی, یعنی احرام کی حالت تھی یا حلال تھے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. ولأن حدیث مؤید بحدیث ابی رافع, اچھا دوسری مرجح بھی ہے, ایک تو کہ خود صاحب القصہ ہیں, دوسری روایت بھی ہے کہ ابو رافع رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوجہ وهو حلال, کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سید محمود رضی اللہ عنہ سے شادی کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے. قال, اور اس روایت میں سید ابو رافع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وکنت رسول بینہما, اور میں دونوں کو بیچ میں پیغام لے کے گیا تھا شادی کا. یہ احمد و ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ. اب دو مرجح ہو گئے, ایک صاحب القصہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے, دوسرے جو پیغام لے کے گئے تھے شادی کا مشہور صحابی ہیں وہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلال تھے. اب کوئی باقی کوئی گنجائش رہتی ہے کہ پھر دوسری روایت پہ عمل کیا جائے؟ نہیں گنجائش رہتی. شیخ صاحب فرماتے ہیں نمبر چار فَإِن لَمْ يُوجَدْ مُرَجِّح, اگر کوئی مرجح بھی نہ ہو, اب دیکھیں نہ جمع ہو سکتا ہے, نہ ناسخ نہ نسخ ہو سکتا ہے, نہ کوئی مرجح ہے, تو کیا کریں گے؟ وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح, تو توقف کرنا واجب ہے کیوں, اور اس کی کوئی صحیح مثال موجود نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں یعنی شیخ صاحب کے علم میں کوئی ایسی صحیح مثال موجود نہیں ہے. پاسبلٹی ہے, پاسبلٹی تو ہے, توقف ہم کرتے ہیں کیونکہ مسئلہ یہ نہیں کہ کنٹرڈکشن اللہ تعالیٰ کے کلام میں ہے یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں ہے. مسئلہ کس میں ہے؟ ہماری سمجھ میں ہے. ہماری سمجھ اتنا کم ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ابھی چل رہا کہ اب نہ تو ہم جمع کر سکتے ہیں روایات, ان روایات کو, اور نہ ہی ہمیں تاریخ کا پتہ ہے کہ کون سے ناسخ منسوخ ہے, نہ کوئی مرجح ہمیں نظر میں کوئی ہمیں نظر آ رہا ہے. تو کیا کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی عقل کے مطابق یا اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کے فرمان کے متعلق فرمائے اس پہ عمل کرو, اس کو چھوڑ دو؟ اس کو کہتے ہیں القول علی اللہ بلا علم. یہ بہت بڑی بات ہے, کس کی ضرورت ہے؟ اسے توقف کریں بہتر ہے, وہ کہے اللہ اعلم. تیسری قسم تعارض کی, شیخ صاحب فرماتے ہیں ان یکون التعارض بین عام و خاص, یہ تعارض سب سے آسان قسم ہے کہ تعارض جو ایک عام ہے اور ایک خاص روایت ہے, ایک نص عام ہے ایک نص خاص ہے, اس کا حل کیا ہے؟ کیا کریں گے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں فیخصص العام بالخاص, تو جو عام ہے اس کی تخصیص کی جائے گی خاص کے ساتھ, اور باب العام والخاص ہم تفصیل سے الحمدللہ پڑھ چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں. اس کی مثال شیخ صاحب فرماتے ہیں اور باقی مثالیں آپ عام اور خاص کی طرف جائیں گے تو ساری مثالیں موجود ہیں. اس کی مثال قوله صلی اللہ علیہ وسلم فی مسقط السماء العشر. اب جس کو بارش سے پانی ملے اس میں دسواں حصہ ہے. کس چیز کو پانی ملے, کس چیز کے متعلق بات ہو رہی ہے؟ زکات اور کون سی؟ اناج کی زکات. گندم میں زکات ہوتی ہے کہ نہیں؟ گندم میں, چاول میں, ٹھیک ہے, ان میں زکات ہوتی ہے. کتنی زکات اور کب کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فی مسقط السماء العشر, جو فصل آسمان کے بارش سے اگتی ہے اس میں جو زکات ہے وہ دسواں حصہ ہے. اچھا, جو فصل خود پانی کے ذریعے, نہر کے ذریعے یا کسی کے ذریعے سے اس زمین کا مالک یا فصل کا مالک خود پانی دیتا ہے اس میں کتنی زکات ہے؟ پانچواں حصہ. ہلو, اچھا, دسواں حصہ اور خمس پانچواں حصہ. اچھا, اور اگر دونوں بعض اوقات بارش سے اور بعض اوقات خود دیتا ہو؟ پانچ ہوگا. پھر زیادہ کرے گا؟ معلوم نہیں, یا تو نہیں یا تو پانچ, نہیں نہ تو نہیں, کیا مطلب دس بھی نہیں؟ لا ادری, الحمدللہ یہ نصف العلم ہے, لا ادری, آدھا علم ہے لا ادری, اللہ اعلم. 7.5% دونوں کو ملا کے, سبحان اللہ, یہ علم ہے اور یہ انصاف ہے. آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام انصاف کا دین ہے. اب جس کو اللہ تعالیٰ مفت بارش برسا کر اس کی فصل کو اگایا ہے, اب فقیروں کا حق اس میں تو دسواں حصہ دو فقیروں کو, تمہاری جیب سے کیا گیا ہے؟ تمہاری جو محنت ہے نو حصے تمہارے ہیں, دسواں حصہ ان کو دو. اچھا, جب آپ نے جیب سے بھی کچھ دیا ہے, سارا کچھ جیب سے لگایا ہے, اب اس میں تخفیف کی گئی ہے. تخفیف کیا ہے؟ دسویں کا آدھا. نہیں نہیں, جانوروں کے لیے, یہ اناج کے لیے ہے. نہیں نہیں, جی ہاں, نہیں, یہ اور ہے, یہ اور ہے. اچھا, اور اگر بعضوں کا بارش اور بعض کو خود اپنے جیب خرچ کرتا ہو تو پھر ان کے دونوں کے درمیان میں کیا ہے؟ 7.5%, 7.5%. اچھا, یہ تو ایک روایت ہے کہ جو زمین بارش سے اگتی ہے, جو فصل بارش سے اگتی ہے اس میں کتنا حصہ ہے؟ دسواں العشر. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا مطلب جتنی بھی فصلیں ہیں سب میں, عام تو یہی ہے نا, فی مسقط السماء العشر, کوئی بھی یہاں تو کوئی قرینہ ہے اس حدیث میں نہیں ہے. اگر یہ حدیث ہوتی صرف تو جتنی بھی فصل ہوتی, یعنی کسی کے پاس اگر ایک کلو ہے چھوٹے سے, اس نے تھوڑا سا وہ اپنے گھر کے لان میں گندم اس نے اگائی ہے, اس میں زکات ہوتی ہے نہ ہوتی؟ کسی گھر میں کھجور ہے, زکات ہوتی ہے نہ ہوتی؟ ٹھیک ہے نا جی, ہاں دیکھیں نا. اب یہاں پہ تو نصاب ہے کوئی, یہ عام ہے. اب دیکھیں دوسری روایت میں ہے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس فی مدون خمسۃ اوسق صدقہ, جو خمسہ اوسق سے کم ہو اس میں صدقہ نہیں, اس میں زکات نہیں ہے. اور خمسہ اوسق 612 کلو, 612 کلو اگر اناج پہنچتا ہے اس میں زکات ہے, اس سے کم ہے زکات نہیں. اس سے کم ہے تو نہیں ہے زکات, اگر اس سے زیادہ ہے. وہ زکات کی طرف انشاءاللہ آ رہے فقہ میں ابھی انشاءاللہ دو تین ہفتوں کے بعد, اس میں سب تفصیل آئے گی. فیخصص الاول بالثانی, جیسا فرماتے تو پہلی روایت کو تخصیص کی جائے گا دوسری روایت سے. ولا تجب الزکاۃ الا فی من بلغ خمسۃ اوسق, یہ نصاب ہے اناج کا, اناج کا نصاب کیا ہے؟ خمسۃ اوسق. کون سی ہے, کیا خیال ہے آپ کا؟ پہلی یہ ہے کہ جو بارش سے فصل اگتی ہے اس میں زکات ہے, ٹھیک ہے. دوسری روایت میں جو پانچ اوسق سے کم اس میں زکوۃ نہیں ہے. تو مخصص کون سی ہوئی؟ پہلی عام ہے, دوسری میں ایک قید لگی ہے. کس چیز کی قید ہے؟ پانچ اوسق کی قید ہے. ٹھیک ہے, اگر دوسری روایت نہ ہوتی تب تو عمل عام پہ کیا جاتا. اس لیے اب یہاں پہ دیکھ کنٹرڈکشن ہے. ظاہراً تو یہ ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ سب میں ہے, دوسری میں ہے کہ نہیں اس میں سے اگر پانچ اوسق ہے تب ہے ورنہ نہیں ہے. تو یہ کنٹرڈکشن نہیں ہے, یہ عام ہے یہ خاص ہے. اسے جو شریعت کو نہیں جانتے ان کے نزدیک عام اور خاص میں کوئی فرق نہیں, مطلق اور مقید میں کوئی فرق نہیں, مجرم مبین میں کوئی فرق. اسے ان کو ہر چیز کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. ناسخ منسوخ ہو جانتے نہیں ہے کیا ہوتا ہے, تو ان کو ہر جگہ جو تعارض نظر آتا ہے کنٹرڈکشن نظر آتی ہے. چوتھی قسم شیخ صاحب فرماتے ہیں تعارض کنٹرڈکشن کی چوتھی قسم جو ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں یکون, اور یہ تھوڑے سے مشکل ہے لیکن انشاءاللہ میں مثال سے آسان کر دوں گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یکون التعارض بین نصین, یہ تو ٹھیک ہے کہ تعارض کنٹرڈکشن جو ہے ٹکراؤ دو نص کے بیچ میں ہو. یہ ہم صبح سے بات کر رہے ہیں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. نئی بات یہ ہے, سنیں ذرا. احدہما اعم من الاخر من وجہ وہ اخص من وجہ. اللہ المستعان. دو نص ہیں, دونوں عام اور خاص ہیں. مزے کی بات دیکھیے, دونوں میں عموم کا لفظ بھی ہے اور خصوص بھی ہے, اور دونوں ایک دوسرے کے سامنے ہیں. اس کا عام ایک چیز میں ہے, خاص دوسری چیز میں ہے. اس کا عام ایک چیز دوسری, خاص دوسری چیز میں ہے. جب دونوں کو رکھا جاتا ہے تو اس کا عام کو یہ خاص خاص کر دے گا, اور اس عام کو یہ خاص خاص کر دے گا, اور عمل دونوں کے خاص پہ کیا جائے گا. بات مثال سے آسان ہوتی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں اس کی مثال قوله تعالی, ذرا غور سے سنیں. اللہ تعالیٰ کا فرمان والذین یتوفون منکم اور تم میں سے جو لوگ مر جاتے ہیں ویذرون ازواجا اور اپنے پیچھے عورتیں یعنی بیویاں چھوڑ کے جاتے ہیں یتربصن بانفسهن اربعۃ اشہر و عشرہ اربعۃ اشہر و عشرہ تو عورتیں چار مہینے دس دن اپنے آپ کو رو کے رکھیں گی. یہ عدت ہے. سورۃ بقرہ نمبر 234 یہ ایک آیت ہے. اب دیکھ دوسری آیت پہ غور کرنا ذرا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ طلاق نمبر 4 میں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اور حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے. جی سنیں, نہیں حفاظ نہیں ہے, وضع حمل تک ہے. حمل والی عورتوں کی عدت وضع حمل تک ہے. بچہ پیدا ہو گیا, عدت ختم ہو گئی. اب پہلے کیا ہے, ایک آیت میں چار مہینے دس دن, دوسری آیت میں وضع حمل, پہلی آیت میں وفات, دوسری آیت میں وفات کی کوئی قید ہے؟ وفات کی قید نہیں ہے, مطلقہ ہو یا وفات ہو. میں پہلے شیخ صاحب کے جو فرمان ہے وہ آپ کو سناتا ہوں, پھر اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالاولی خاصۃ فی المتوفى عنها عامۃ فی الحامل وغیرہ. پہلی آیت جو ہے اس میں وفات کا ذکر ہے کہ نہیں, تو خاص کس کے لیے ہے؟ جس کا شوہر مر گیا, اس عورت کے لیے جس کا شوہر مر گیا. اچھا یہ جو عورت ہے یہ حاملہ ہے یا مطلقہ یا غیر حاملہ, کیا ہے؟ حاملہ بھی ہو سکتا ہے غیر حاملہ بھی ہو سکتی ہے, سمجھے ذرا. تو خاص کس چیز میں ہے یہ آیت؟ شوہر کے متعلق خاص ہے, بیوی کے متعلق عام ہے. یعنی بیوی حاملہ بھی ہو سکتی, نہیں بھی ہو سکتی, تو دونوں کے لیے ہے کہ نہیں؟ اچھا دوسری جو ہے والثانیہ خاصۃ فی الحامل عامۃ فی المتوفى عنها زوجها وغیرہ. دوسری آیت جو ہے وہ خاص کس کے لیے ہے؟ اب عورت کے لیے, مرد کا کوئی ذکر ہے؟ مرد کا ذکر تو عام مرد کے لیے ہے, عورت کے لیے خاص ہے. اب دونوں آیتوں میں عام بھی ہے خاص بھی ہے, دونوں میں عام بھی ہے خاص بھی ہے. ایک اعتبار سے عام, دوسرے سے خاص, دوسرے میں دوسرے سے عام, دوسرے سے اور خاص. اچھا تو کیا کریں گے ہم؟
جو شیخ حاملہ ہے اس کو
جیسا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اب ایک عورت ہے، حاملہ ہے، اس کا خاوند مر گیا، اب وہ چار مہینے دس دن بیٹھے گی یا وہ زحمل تک بیٹھے گی؟
وہ زحمل تک ہی بیٹھے گی.
ہاں
وہ زحمل تک بیٹھے گی،
وہ زحمل تک بیٹھے گی. اگر اس کو دو دن کے بعد بچہ پیدا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا نو مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، حمل پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، تو چار مہینے دس دن کیوں چھوڑ دیا آپ نے؟
کیونکہ وہ اس کی حاملہ
کے لیے وہ حمل ہے، اور جس کا شوہر زندہ ہے وہ حمل ہے، جس کا مر گیا ہے
جو حاملہ نہیں ہے.
اچھا دیکھیں، اچھا دیکھیں ذرا، جیسا فرماتے ہیں وَذَلِكَ اب لیکن دل الدلیل على تخصیص عموم الاولى بالثانیہ، پہلا کا عموم جو ہے کس میں عموم تھا؟ عورتوں کے متعلق، عورتیں عام تھیں نا، چاہے حاملہ ہو یا حاملہ نہ ہو، تو پہلے کا عموم خاص کرے گی دوسری روایت، دوسری آیت، اس کی دلیل ہے. ہم نے خود علماء نے اپنے طرف سے نہیں کیا، دلیل یہ وذلك ان سبیعۃ الاسلم رضی اللہ عنہا کی مشہور صحابیہ سیدہ سبیعۃ الاسلم رضی اللہ عنہا وضعت بعد وفات زوجها بلیال، کیونکہ خاوند مر گیا اور چند راتوں کے بعد وضع حمل ہو گیا، حاملہ تھی، جب بچہ پیدا ہوا فاذن لها نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان تتزوج، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی کہ شادی کر سکتی، شادی کی اجازت دے دی. متفق علیہ روایت سے، بخاری مسلم کی روایت ہے. اچھا یہ تو پہلے مسئلہ حل ہو گیا. نمبر دو، وَإِن لَمْ يَقُمْ دَلِيلٌ عَلَى تَخْصِيصِ عُمُومِ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ، یہاں پہ دلیل ملی گئی نا ہمیں کہ پہلے کا عموم کو دوسری کے خاص نے خاص کر دیا، اور ہم نے عمل کس پہ کیا؟ خاص پہ کیا. جیسا فرماتے اگر دلیل ہمیں نہ ملے کوئی، دونوں روایتیں عام بھی ہیں خاص بھی ہیں، یہ ذہن میں یاد رکھیں، تب ہم کیا کرتے؟ شیخ صاحب فرماتے عمل بالراجح، تو ہم راجح دیکھیں گے دونوں میں سے. فرق اتنا اس میں ناسخ منسوخ نہیں ہے، پہلے میں چار، اس میں تین ہیں، اس میں تین آپشنز ہیں، تین صورتیں. پہلے میں کتنی تھی؟
چار
تھی. اچھا اس کی مثال دیکھیں ذرا، شیخ صاحب فرماتے ہیں مثال ذرا، قوله صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تو میں سے کوئی شخص جب مسجد میں داخل ہوتا ہے اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ دو رکعت پڑھ نہیں لیتا، اسے کیا کہتے ہیں؟ تحیت المسجد. متفق علی روایت سے، بخاری کی مسلم کی روایت ہے، اسے بخاری کی جو حدیث ہے آسان نمبر ہے 444، تحیت مسجد کی جو حدیث ہے 444 ہے، 444، تو بھولیں گے نہیں آپ انشاءاللہ. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دوسری روایت میں آیا ہے، لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، یہ بھی بخاری مسلم کی روایت متفق علیہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں کوئی نماز فجر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج نکل نہیں جاتا، طلوع نہیں ہو جاتا، اور نہ ہی کوئی نماز عصر کی نماز کے بعد جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. اب دو روایتیں ہیں، اب دیکھتے دونوں میں عام اور خاص کہاں ہیں، یہ بات ہے نا. پہلے شیخ صاحب کی میں بات پڑھ لوں پھر بتاتا ہوں. شیخ صاحب فرماتے ہیں فالاول، پہلی حدیث، خاص فی تحیت المسجد عام فی الوقت، پہلی جو حدیث ہے وہ تحیت مسجد کے لیے خاص ہے کہ دو رکعت پڑھیں جب بھی مسجد میں داخل ہوں، ٹھیک ہے. وقت کون سا ہے؟ وقت کا ذکر ہے کہ اس وقت میں نہ پڑھنا، تو وقت عام ہے، لیکن نماز پڑھنا مسجد میں داخل ہوتے ہی یہ خاص ہے، دور مسجد کے لیے. وقت عام ہے کہ نہیں؟ وقت عام ہے، کھلا وقت ہے. والثانی، دوسری روایت جو ہے، خاص فی الوقت عام فی الصلاة، دوسری روایت میں اس فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھنی، فلاں وقت میں نماز نہیں پڑھنی، خاص کر دیا نا دو وقتوں کو، اب وقت خاص ہے. اچھا کون سی نماز نہیں پڑھنی؟ کوئی بھی ہو سکتی ہے، تو عام کس میں ہے؟ نماز کے متعلق عام ہے. میں دوبارہ کہتا ہوں، پہلی روایت جو ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے دو رکعت پڑھنی ہے پھر بیٹھنا ہے، اس کے بغیر نہیں بیٹھنا ہے. اس میں دو مفہوم ہے، ایک عام ہے ایک خاص ہے. خاص کیا ہے؟ نماز پڑھنا خاص ہے. وقت کون سا ہے؟ وقت عام ہے، اس کو کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک، وقت عام ہے. دوسری روایت میں الٹ ہے، وقت کو خاص کر دیا گیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہوتا، اور مغرب کی عصر کی نماز کے بعد کوئی دوسری نماز نہیں پڑھنی جب تک کہ سورج غروب نہیں ہو جاتا. اب یہاں پر خاص کیا ہے؟ وقت کو خاص کر دیا گیا کہ اس وقت میں اور اس وقت میں نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، عام کیا ہے؟ نماز کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے نا. ٹھیک ہے،
سبب اور غیر سبب والا
ابھی اس میں چلتے ہیں نا. اب دو روایتیں، سبب کہاں سے آ گیا؟ اب دو روایتیں ہیں، دو میں کنٹراڈکشن نظر آ رہا ہے کہ نہیں؟ ظاہر نظر آ رہا ہے، ایک کے عموم کے سامنے دوسرے کا خاص ہے، دوسرے کے سامنے دوسرے کا خاص سامنے آ رہا ہے. تو اس کا حل کیا ہے؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، فالاول خاص في تحيه المسجد عام في الوقت، والثاني خاص في الوقت عام في الصلاه يشمل تحيه المسجد وغيرها. يعني جو وقت منہ کیا گیا ہے اس میں تحیۃ المسجد بھی شامل ہے، دوسری نمازیں بھی شامل ہے ساری، کہ اس وقت میں نہیں پڑھنی. صحیح ہے کہ نہیں؟ دوسرے کا عام تو یہی مفہوم بنتا ہے نا. شیخ صاحب فرماتے ہیں، لیکن الراجح یہ تخصیص عموم الثانی بالاول، دوسرے کا عموم کیا ہے؟ کوئی بھی نماز. پہلی روایت کا خاص کیا ہے؟ تحیۃ المسجد. تو دوسرے کے عام کو کس چیز نے خاص کیا؟ پہلے نے خاص کیا. یعنی تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں؟ عام کو عام اور خاص آ جائیں دونوں تو کس پہ عمل ہوگا؟ خاص پہ عمل ہوگا. ٹھیک ہے، فتجوز تحیۃ المسجد فی الاوقات المنہی عن عموم الصلاۃ فیہا. ترجیح کیوں کی ہے؟ کس بنیاد پہ کی؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد. اب دوسری کا یعنی کوئی بھی نماز نہیں پڑھنی، یہ دیکھا گیا ہے کہ بعض نماز ہم پڑھ سکتے ہیں تحية مسجد کے علاوہ. ہمارا مسئلہ تحية مسجد کا ہے، سوجر سائیڈ پہ رکھ دیں. کیا تحية مسجد کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد سے لے کے سورج غروب ہونے تک کوئی اور نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ کون سی؟ جنازہ کی نماز. اور عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ فرض میں پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، ایک جماعت ہوگی دوسری جماعت پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ شیخ صاحب فرماتے ہیں، وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد. وہ جو تخصیص جو ہو چکی ہے وہ تحیۃ مسجد کے علاوہ بھی تخصیص ہو چکی ہے. کیسے؟ قضاء المفروضہ، فرض نماز کی قضاء کرنا. ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد دو رکعت پڑھی، تو صاحب نے عرض کی، کون سی نماز پڑھی آپ نے؟ سید عائشہ صدیق اللہ عنہ نے سوال کیا. اب اس نے فرمایا، یہ ظہر کی دو سنتیں ہیں، میں نہیں پڑھ سکا، ابھی پڑھ رہا ہوں. تو قضاء سنت بھی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وقت منہی تھا کہ نہیں؟ منہی وقت تھا. تو قضاء فرض ہو، وہ اعادت الجماعہ، دوسری جماعت پڑھی جاتی ہے کہ نہیں؟ فضعف عمومہ. تو جب ہمارے پاس یہ دلائل موجود ہیں، اس مطلب ہے کہ دوسری روایت جو ہے جس میں وقت منع کیا گیا ہے اس کا عموم ضعیف ہے، کمزور عموم ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ساری ساری نمازیں نہیں، ایک نماز مطلب ہے اس کا. کون سی نماز؟ نفل مطلق، جو بغیر سبب کی نماز پڑھی جاتی ہے. اب دیکھا جائے، قضا فرض کی قضا کرنا سبب ہے کہ نہیں؟ دوسری جماعت کرنا سبب ہے کہ نہیں؟ تحیۃ المسجد سبب ہے کہ نہیں؟ کیا سبب ہے؟ مسجد میں داخل ہونا. وضو آپ کرتے، وضو کی دو رکعت وضو کے بعد پڑھنے سے سبب ہے کہ نہیں؟ سبب ہے. لیکن ایک شخص کہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے میرا دل کرے میں دو رکعت پڑھوں. ہم کہتے بھی آپ کا دل کر آپ کو جزائے خیر دے، اللہ کو جزائے خیر دے، ابھی نہ پڑھیں، آپ ان وقت کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھ لیں، کیونکہ اس وقت منع کیا گیا ہے. تو اس حدیث پہ عمل ہوا کہ نہ ہوا؟ کیا خیال ہے؟ سب حدیث پہ، صرف ایک پہ نہیں ہوا، سب حدیث پہ عمل ہوا ہے. نمبر تین، شیخ صاحب فرماتے ہیں، وَإن لم يقم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما. اور اگر کوئی بھی دلیل ہمیں نہ ملے، کوئی مرجح نہ ملے کہ دونوں میں سے کسی روایت کو ہم اس کے عموم کو تخصیص کر دیں تو دونوں پر عمل کرنا واجب ہے. کس میں؟ فی ملا تعارضان فی، جس میں ان کا تعارض نہ ہو. والتوقف فی الصورہ التی تعارضان فیہا، اور اس صورت میں ہم توقف کریں جس میں ہمیں کنٹرڈکشن نظر آئے، اس کا ہم حل کوئی حل نہ ملے. آخر میں شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن لا یمکن، یہ اس کو انڈر لائن کر لیں، یہ قاعدہ ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں لیکن لا یمکن التعارض بین النصوص فی نفس الامر، کہ ایک ہی امر میں نصوص کا آپس میں ٹکراؤ کبھی نہیں ہو سکتا. علی وجہ، اس صورت میں اس طریقے سے لا یمکن فیہ الجمع ولا النسخ ولا الترجیح، کہ ان میں تو نہ تو جمع کیا جا سکے، نہ نسخ کیا جا سکے، اور نہ ترجیح کیا جا سکے. لأن النصوص لا تتناقض، کیونکہ نصوص آپس میں ٹکراتے نہیں ہیں، ہرگز نہیں ٹکراتے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، قد بین وبلغ، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین طریقے سے بیان کیا اور اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو پہنچایا ہے. لیکن قد یقع ذلك بحسب نظر المجتہد، لیکن جو کمی پیش آتی ہے، جو تعارض نظر آتا ہے، یا جو کوئی ان کے بیچ میں جمع یا نسخ ترجیح نہیں کر سکتا، اس کی وجہ مجتہد کے ساتھ جڑی ہوئی ہے کہ مجتہد کے بعض اوقات علم کم ہوتا ہے یا اس کی سمجھ کم ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے بعض علماء جو ہیں یا بعض مجتہدین جو ہیں وہ نہ تو جمع کر سکتے ہیں، نہ نسخ کر سکتے ہیں، اور نہ ترجیح کر سکتے ہیں. اور دو لوگ، جیسے میں نے پہلے بیان کیا، دونوں برابر نہیں ہیں. دونوں کا نہ تو علم برابر، نہ سمجھ برابر ہے، اور نہ ہی ان کے عقلیں برابر ہیں. وذلك لیکن قد یقع ذلك بحسب نظر مجتہد لقصور ہی، اس کے اندر قصور ہے، اس کے اندر کوئی نقص ہے، اس کی سمجھ میں کوئی فرق ہے، اس کی وجہ سے اس کو یہ تعارض جو ہے اس کا حل نظر نہیں آیا. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. اگلے درس میں انشاءاللہ دو درسوں پر بات کریں، دونوں چھوٹے سے درس ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.